और उसमें सूर फूका जाएगा और वो सब मरकर गिर जाएंगे जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूका जाएगा और यकायक सब के सब उठकर देखने लगेंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, किताबे आमाल ला कर रख दी जाएगी, अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे, लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म न होगा। जरा तसव्वुर में लाइए कि वो दिन कैसा होगा। अशरकतिल अर्ज़ बिनूरी रब्बिहा, जमीन चमक उठेगी अपने रब के नूर से। वुदिअल किताब, किताबे आमाल ला कर रख दी जाएगी। ये हिसाब का दिन होगा, अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे, ठीक ठीक हक के साथ फैसला होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, वलनसअलन्नल मुरसलीन, हम जरूर रसूलों से पूछेंगे, क्या कि तुमने पैगाम पहुंचाया तो लोगों ने तुमको क्या जवाब दिया। और लोगों से भी पूछा जाएगा, माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था जब वो तुम्हारे पास हक लेकर आए थे। हर शख्स को जो कुछ भी उसने अमल किया उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। एक लफ्ज जो किसी की जबान से निकला, एक हाथ जो किसी ने दूसरे पे नारवा उठाया, कोई भी काम जो इंसान अपनी जिंदगी में अच्छा या बुरा करे वो सब लिखा जा रहा है और अल्लाह ताला के हाँ उसकी जवाबदेही करना होगी और उसका पूरा बदला मिलेगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। इस फैसले के बाद वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था जहन्नम की तरफ गिरोह दर गिरोह के जाएंगे। वसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, गिरोह दर गिरोह, हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक के जब वो वहाँ पहुँचेंगे, फुतिहत अबवाबुहा, उसके दरवाजे खोले जाएंगे। जहन्नम के कारिंदे उनसे कहेंगे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसे रसूल न आए थे, यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयात सुनाई हो, यानी रब का कलाम तुम तक न पहुँचा था। वयुंज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें ये दिन भी देखना होगा, यानी जहन्नम में जब ग्रोह के ग्रोह लोग जाएंगे तो जहन्नम वाले कारिंदे जो उस पर जिम्मेदार होंगे पूछेंगे कि तुम्हारे पास हिदायत नहीं आई थी कि तुम यहाँ आ पहुँचे, तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि क्या अंजाम होगा बुरे कामों का। वो जवाब देंगे, हाँ आए थे, मगर अजाब का फैसला काफिरों पर चपक गया। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, खुदू अबवाद जहन्नम खालिदीन फीहा, अब हमेशा तुमको यहाँ रहना है, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा ठिकाना है। कबिस्सा मथ्वल मुतकब्बिरीन, बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए, क्योंकि तकब्बुर ही ऐसी चीज है जो इंसान को हक कबूल करने से रोक देता है। इसके बरअक्स मुत्तकी लोग, वसीकल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे उन्हें गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। यहाँ तक के जब वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे। जन्नत के दरवाजे के बारे में हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे की वुसअत 40 साल की राह है। बहुत बड़ा गेट होगा जिसमें अगर दुनिया में कोई चले तो 40 साल में पहुंचे। और फरमाया कि एक ऐसा दिन भी आने वाला है जबकि जन्नत में जाने वालों की भीड़ भाड़ से ये वसी दरवाजे खचाखच भरे हुए होंगे, यानी जन्नत में जाने वालों की भी कसरत होगी। और जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र आता है, जिनमें से एक बाबुर रैयान है, जिसमें से कौन दाखिल होगा, रोजादार दाखिल होंगे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कामिल मुकम्मल बहुत अच्छी तरह मल मल से वुजू करे, यानी कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं जिससे चाहे दाखिल हो जाए। अच्छी तरह वुजू करना इबादत में खुशू पैदा करता है। बहरहाल मुत्तकी लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे, और आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पहुँचेंगे, आपने फरमाया, मैं क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा खुलवाना चाहूँगा तो वहाँ का दारोगा मुझसे पूछेगा कि आप कौन हैं, मैं कहूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहेगा मुझे यही हुक्म था कि आपकी तशरीफ आवरी से पहले जन्नत का दरवाजा किसी के लिए न खोलूं, यानी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे और जब वो खुल जाएगा तो बाकी मुत्तकियों के लिए खुले होंगे, फिर वो जाते जाएंगे। तो दरवाजों पर खड़े हुए जो मुंतज़िमीन होंगे, जो वेलकम कर रहे होंगे, वो उनसे कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اور اب وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں جو پسند آئے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ جہاں چاہیں آپ مکان خرید لیں، رخصت حیثیت کے مطابق ہی آپ جنت کا معاملہ دنیا سے برابر۔ اجر العاملین، بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے۔ صرف باتیں کرنا کافی نہیں، کچھ کر کے دکھانا ضروری ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، یسبحون بحمد ربهم، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورۃ المؤمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ عام طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کو اللہ کی نافرمانی کے باوجود بہت ترقی ہو گئی، تو خاص طور پر بچوں کے ذہن میں یہ سوال بہت آتا ہے کہ پھر حق پر کون ہے؟ مسلمان تو کلمہ پڑھ کے بھی دنیا میں پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں، اور کافر اللہ کو بھی نہیں مانتے اور پھر بھی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں ان کو۔ تو فرمایا کہ ان کامیابیوں پر تم دھوکہ نہ کھاؤ، ان کا چلنا پھرنا تجارت کے لیے، سیاحت کے لیے، دنیا کے ملک ملک میں گھومنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا دھوکہ کہ یہ کامیاب لوگ ہیں؟ اللہ کے نزدیک کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپتی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لانے والے کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا مقام ہے ایمان کا، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ کفر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار اور اللہ کی تخلیق کا انکار، اللہ کے رسولوں کا انکار اور ان سب چیزوں کو ماننا، یہ دو مختلف راہیں ہیں۔ ایک انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کو مان لیتا ہے تو دراصل وہ پوری کائنات کا ہم نوا ہو جاتا ہے، وہ فطرت کے راستے پر آ جاتا ہے، ہر چیز اس کی مددگار ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے ماننے والے ہیں، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کو معاف فرما دے۔ یعنی پھر فرش پہ زمین پہ رہنے والے، عرش کے پاس رہنے والوں اور عرش کے آس پاس رہنے والوں کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، ان کا باہم ایک تعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب جو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو جو نیک ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اب دیکھیں کہ ایمان والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں نا، تو ایمان والوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس کا بڑا فائدہ ہے، جب ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا اس کی غیر حاضری میں کرتا ہے، یعنی اس کو نہیں پتا کہ اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی یہی دے جو تو اس مسلمان کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے. اور دعا کون کس کے لیے مانگ سکتا ہے؟ جس کے دل میں دوسروں کی خیرخواہی ہو، جو بدنیت نہ ہو، جو دوسروں کا ہمدرد ہو. اور دوسروں کی ہمدردی کر کے دراصل انسان خود اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اپنا ہی بھلا ہوگا نا، کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگیں گے. اور فرشتوں کی دعائیں کیا ہیں؟ کہ اللہ ان کو برائیوں سے بچا. یہ کتنی اچھی دعا ہے نا، کہ انسان برائیوں کا رستہ چھوڑے تو نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق ہوتی ہے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا. یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتے تھے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں، ان کے بھلے کی، ان کے فائدے کی، یہ پڑھ لو، یہ کام کر لو، اس طرف جانا، اس طرف نہیں جانا، لیکن وہ آپ کی ایک نہیں سنتے، تو اس وقت کتنا شدید غصہ آتا ہے انسان. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے کہ ہم اب بچیں یہاں سے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، تو وہ دوسرے کہاں گئے؟ وہ تو سب غائب ہو گئے. اس لیے انسان کے حق میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کا تعلق سب سے بڑھ کر اپنے رب سے استوار ہو. کوئی اور ناراض ہو یا خوش ہو، لیکن رب کی رضا کو کسی چیز سے قربان نہ کرے، باقی سب کچھ فانی، سب ختم ہو جائے گا اور انسان کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ رہ جائے گا. بعض اوقات ہم دوسروں کی خاطر غلط کام کرتے ہیں، دوسروں کے کہنے میں آ کے، دوسروں کے بہلانے میں آ کے، دوسروں کی کسی ترغیب پر، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن یہ دوسرے کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے، کچھ بھی کام نہ آئیں گے. ہر انسان کا معاملہ الگ الگ صرف اسی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ طاقت دی نا، دیکھنے، سننے، سمجھنے، ہر ایک صلاحیت. اس لیے اپنا دین دوسروں کے بھروسے پہ نہ رکھیں. کبھی انسان یہ نہ سوچے میرے ماں باپ بھی تو یہی کرتے تھے اس لیے میں یہ کر لوں تو کیا ہو گیا، قیامت کے دن تو ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ولو کرہ الکافرون، ہاں تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجہ والا مالک عرش. یلقی الروح من امره علی من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے. لینظر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. یعنی انبیاء علیہ السلام نے آ کر بندوں کو آخرت کے دن کا فکر ڈالا. قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الطلاق ہے، توئے والا نہیں تے والا. طلاق کا معنی تھا باہم ملاقات کرنا، یعنی اس روز جسم اور روح پھر باہم مل جائیں گے، انسان اپنی جزا سزا کو جا پائے گا. اسی طرح اگلوں پچھلوں سے انسان کی ملاقات وہاں پر ہوگی. یومہم بارزون، جس روز وہ ظاہر ہوں گے، یعنی قبروں سے نکل کر سامنے آ جائیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکارا جائے گا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، سارا عالم پکار اٹھے گا، کیا اللہ واحد قہار کی. کہا جائے گا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے. یعنی منہ سے بول کے کوئی بات کرنا تو بہت بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں تو آتا نا انسان بسا اوقات ایک بے سمجھے ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں جا پڑتا ہے. تو بات تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے کہ جب نگاہ کسی حرام چیز سے پڑے اللہ کو فوراً پتہ چل جاتا. بندے کو پتہ چلے ہونا چاہیے. انسان زمانے بھر کی نگاہوں میں شریف بنا ہوا ہو لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ کہاں کہاں خیانت کر جاتا ہے, کہاں کہاں ان چیزوں کو دیکھ جاتا ہے جو میں نے دیکھنے سے منع کر رکھی ہیں. اور اسی میں امتحان میں نقل بھی آ جاتی ہے. اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. یعنی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ دلوں میں کیا, مگر وہ جانتا ہے کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. یعنی انما الاعمال بالنیات, یعنی عمل صرف ایکشن کا نام نہیں بلکہ نیتیں بھی ساتھ شمار ہوں گی. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے. وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے. یعنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی, بڑے بڑے کارنامے کیے, بہت بڑی ترقی کی, لیکن یہ ساری ترقیاں انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکی. اللہ تعالیٰ کسی انسان کی کاریگری اور صنعت سے خوش نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ تو اسی کی دی صلاحیت اور ذہن کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں انسان کا اپنا کیا کمال ہے؟ جس کو اللہ وہ ٹیلنٹ نہ بخشے بھلا کرے وہ کچھ کام. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کس کام میں کتنا ماہر ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے اندر بندگی کی خو کیسی ہے, کس کا جذبہ کیسا ہے, کس کا ارادہ کیسا ہے. اور وہ کاموں کی کثرت بھی نہیں دیکھتا, یہ دیکھتا ہے کہ کون سا کام اس کے لیے کیا گیا. مگر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون, حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا, مگر انہوں نے کہا ساحر ہے, کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو. بنی اسرائیل پر یہ سزا دو مرتبہ آئی, موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے, دوسری مرتبہ ان کے حق لانے کے بعد. اسی لیے سورۃ اعراف میں آتا نا اوہینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے, ہمیں بڑی امید تھی کہ تو آئے گا تو ہمیں ان عذابوں سے نجات دلائے گا, اب تیرے دوبارہ نبی بن کے آنے کی وجہ سے ہم پھر اس مصیبت میں پڑ گئے. مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. یعنی بظاہر کوئی عذاب کتنا بھی دنیا کا یا کوئی آزمائش کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو لیکن ایک دن تل جاتی ہے, اگر آخرت کی نہیں تلے گی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے, میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں. اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو, مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا, یعنی کوئی انقلاب رونما کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی دھمکی تھی اور کس کی طرف سے تھی, فرعون کی طرف سے, اس ظالم بادشاہ کی طرف سے کہ چھوڑا میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کا دین خراب کر رہا ہے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے. کیا فرمایا انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, کوئی نقصان نہیں دے سکتا, کسی کی ضرورت نہیں قتل کرے جب تک اللہ نہ چاہے. ایسی تمام دھمکیوں, ایسے تمام الزامات اور ایسی تمام باتوں کے مقابلے میں ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ لے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اپنے قصوروں کا اعتراف کرے اور اس کی مدد طلب کرے, بجائے اس کے کہ وہ دھمکی کا جواب دھمکی میں دے یا بدخلاقی کا جواب بدخلاقی میں دے یا ایسی سازشیں کرے کہ کس طرح فرعون کو ڈبویا جائے. نہیں, اپنا کام کرتا جائے اور اللہ کی پناہ مانگ لے. انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, کیونکہ جو یوم الحساب پر, حساب کتاب کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو وہی ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی جان لینے کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہوں, اور جس کو پتا ہو کہ ناحق کسی کی جان لینا قیامت کے دن اس کی اپنی ہلاکت کا اور ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے کا سبب ہو جائے گا، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھ کو رکھتے ہیں ان کے گلوں پر، نحور نحر سے، اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری ان کے شر سے، یعنی تو ان کی زبانوں کو بند کر اور ان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بولے تھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یعنی اس کا قصور کیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، یعنی اس کے رسول ہونے کا دعویٰ بھی سچا ہے کہ معجزات دکھا رہا ہے تم کو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، تم کیوں ذمہ داری لیتے ہو اس کی، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو رب دیکھ رہا ہے، وہ خود پکڑ لے گا اس کو، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔ سورۃ ہود میں کیا فرمایا فرعون کی رائے کے لیے، وما امر فرعون برشید، اس کی رائے کوئی سمجھداری پر مشتمل نہ تھی، کہ کتنی بڑی بڑی دنیاوی ترقیاں کر کے دین کے معاملے میں سمجھ کتنی معمولی تھی، تو پھر بڑائی اصل میں کس چیز کی ہے؟ اللہ کی نظر میں تو وہ بڑا ہے جو اس سے ڈرتا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس میں تقویٰ سب سے زیادہ ہے، باقی رہی دنیا کی مال و دولت اور شان و شوکت، یہ اللہ کے ہاں انسان کو بڑائی نہیں دلا سکتی، اللہ کے ہاں اس کی بنیاد پر مقام نہیں بنتا بندے کا۔ اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پہ آ چکا، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پہ آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ یعنی بھٹکنے کی دو وجوہات بتائی گئیں، مصرف اور مرتاب ہونا، ایک حد سے بڑھ جانا، دشمنی میں، دوستی میں، اچھے میں، برے میں، ہر چیز میں اعتدال سے نکل جانا، گناہوں میں، بدعمالیوں میں، اور دوسرے مرتاب، اللہ تعالیٰ کے وعدوں وعیدوں پر شک کرنا اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے جو ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کجبہشیوں کے ساتھ کرتے ہیں، کسی دلیل کے ساتھ نہیں۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پہ تھپا لگا دیتا ہے، پھر اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ تکبر کی حد ہو گئی، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے علیہ السلام۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ جس کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، جس کو اپنے گناہ خوبصورت لگتے ہوں، ایسے شخص کو کبھی سیدھا رستہ نہیں ملتا، وہ حق تک نہیں پہنچتا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہوئی، یعنی سارے مکر اس کے اپنے اوپر پلٹے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار، اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے، جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن, ایمان شرط ہے, ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو